بسم الله الرحمن الرحيم. فدخلنا على حلقة فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسأل من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلس أصحابي خلقي خلفي ثم دعا بترجماني فقال قل لو إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبه. قال أبو سفيان وإن الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. ثم قال لترجمان سله كيف حسبه فيكم؟ قال
رواياته عبارة رواياته
قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال ومن يتبعه أشرف الناس هم ضعفاؤهم. قال قلت بل ضعفاؤهم. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. کل اس بات کے اوپر مضمون رکا تھا کہ ابو سفیان اور ان کے 20 یا 30 جو ساتھی تھے وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد اور دشمنی رکھنے والے تھے، لیکن ان کی پوری دلچسپی اس بات کے اندر تھی کہ کوئی ایسی بات کہوے کہ جس سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ثابت ہوئے، یہ پوری ان کی دلچسپی کی بات تھی. لیکن ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ دو وجہ جو بتلائی تھی اس وجہ سے انہوں نے اس وقت جھوٹ بولنے کی جرأت نہیں کی. جب سارا نظام طے ہو گیا تو ہرقل نے سوال جواب شروع کیے. ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان کو پوچھو کہ وہ آدمی جو اپنے لیے نبی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا حسب کیسا ہے. حسب کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے آبا و اجداد کی جن چیزوں پر لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے ابا تو بہت بہادر تھے، میرے ابا بہت سخی تھے، ان چیزوں کو حسب سے تعبیر کیا جاتا ہے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی معاملہ کیسا ہے. تو ابو سفیان نے جواب دیا اور صحیح جواب دیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں اعلیٰ نسب کے ہیں، یعنی پورے عرب کے اندر جو قریش اور بنو ہاشم بنو عبد المطلب جو اعلیٰ ترین نسب سمجھا جاتا ہے اس سے اس نبی کا تعلق ہے. پھر دوسرا سوال، ان کے آبا و اجداد کے اندر کوئی بادشاہ گزرے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کے آبا و اجداد کے اندر کوئی جو ہے بادشاہ نہیں گزرے. تیسرا سوال، کیا تم نے کبھی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی اس دعوے سے پہلے جو انہوں نے کیا؟ یعنی نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. دیکھو یہ جتنے بھی سوالات ہیں نا، یہ سوالات ہرقل نے سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں کیے ہیں، پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں کیے ہیں. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو آدمی مجھے خط لکھ رہا ہے وہ واقعی مقام نبوت کے لائق ہے، پچھلے انبیاء جیسے اس کے حالات ہیں، اس لیے یہ سارے سوالات کر رہا ہے. اور دیکھو ہر سوال کے اوپر ابھی صرف ابو سفیان سے وہ جواب لے رہا ہے، ابھی ابو سفیان کے جواب پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہے ہرقل، کہ تم نے یہ کہا اس کے اوپر میرا یہ کہنا ہے، میری یہ رائے ہے، कोई तबसरा नहीं, सिर्फ सवाल जवाब, सिर्फ सवाल जवाब। जब तमाम चीजों का अबू सुफियान से वो इकरार करवा लेंगे, उसके बाद हिरकल अपना तबसरा शुरू करेंगे। चौथा सवाल, इस नबी की इत्तिबा करने वाले कौन लोग हैं? क्या लोगों में शरीफ तरीन लोग या कमजोर लोग उनकी इत्तिबा कर रहे हैं? तो अबू सुफियान कहते कि मैंने कहा कमजोर लोग उनकी इत्तिबा करते हैं। अब यहां शरीफ और कमजोर से क्या मुराद? तो शुर्राह ये कहते हैं कि इससे मुराद है दुनियावी एतबार से, यानी दुनिया में जो बड़े समझे जाते हैं, माल के एतबार से, ओहदे के एतबार से, दौलत के एतबार से, ऐसे बड़े लोग मुराद लिए जाएंगे। कि क्या दुनियावी एतबार से जो बड़े समझे जाते हैं वो उस नबी पर ईमान ला रहे हैं, या ये कि दुनियावी एतबार से जो रजील लोग हैं वो इस नबी पर ईमान ला रहे हैं? तबू सुफियान ने जवाब के अंदर कहा कि नहीं, दुनियावी एतबार से ज़ईफ और कमजोर किस्म के लोग उस नबी पर ईमान ला रहे हैं। तो इस तौजी पर इश्काल पैदा होगा कि हजरत उमर और हजरत हमजा जो ईमान लाए थे वो तो दुनियावी एतबार से बड़े समझे जाते थे। इसका जवाब यही देंगे कि अबू सुफियान का जवाब है अगलब और अक्सर के एतबार से, कि इस नबी की नबूवत पर ईमान लाने वाले गालिब और ज्यादा लोग कौन से, जो दुनियावी एतबार से बड़े समझे जाते हैं वो, या दुनियावी एतबार से छोटे समझे जाते वो? तो कहा नहीं, जो दुनियावी एतबार से छोटे समझे जाते हैं अक्सर वही लोग ईमान ला रहे हैं। अक्का दुक्का कोई बड़ा आदमी ईमान लाए उमर हमजा जैसा, इससे उमूम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी तौजीह, अगर यूं मुराद लिया जावे कि अशराफुन नास से मुराद खानदानी एतबार से शराफत, के सवाल करने का मकसद ये था कि खानदानी एतबार से शरीफ लोग ईमान ला रहे हैं, अखलाक के एतबार से शरीफ लोग ईमान ला रहे हैं, औसाफ और खूबियों के एतबार से शरीफ लोग ईमान ला रहे हैं, या जो समाज में बिल्कुल निकम्मे किस्म के अखलाक के निकम्मी खूबियों वाले वो लोग ईमान ला रहे हैं? तो अबू सुफियान ने जवाब के अंदर कहा कि नहीं, जो निकम्मे किस्म के कमजोर किस्म के लोग हैं वो ईमान ला रहे हैं। तो फिर सवाल पैदा होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, हजरत खदीजा जो ईमान लाए हो तो बड़े ऊंचे अखलाक के थे, बड़े ऊंचे सिफात के थे। तो वहां पर भी वही जवाब दिया जाएगा कि जवाब का ताल्लुक है अक्सरियत और उमूम के एतबार से। अलबत्ता अव्वल तौजीह राजेह तौजीह है कि हिरकल के पूछने का मकसद था दुनियावी एतबार से बड़े लोग, और अबू सुफियान के जवाब का मकसद भी वही था। फिर अबू सुफियान ने पूछा पांचवा सवाल, क्या उन ईमान लाने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है या कि उनकी तादाद कम हो रही है? तो अबू सुफियान कह रहे हैं कि मैंने उनको जवाब में कहा कि नहीं, उनकी तादाद तो रोजाना बढ़ ही बढ़ रही है, इसलिए कि शुरू में औरतों में हजरत खदीजा, बड़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में जवानों में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हुम, ये तीन ईमान लाए। हजरत उमर की ईमान पर मोमिनों का चिल्ला पूरा हुआ, फिर दिन ब दिन तादाद बढ़ती ही चली जा रही थी, कमी होती नहीं थी। तो कहा इनकी ईमानने वालों की तादाद बढ़ ही रही है। तो अबू सुफियान को बादशाह यूं पूछ रहा है, हल यर्तद्दु अहदु मिनहुम अन दीनिही, क्या उनके दीन से कोई आदमी मुर्तद होता है इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद? नाराज होकर के सख्ततन लहू, नाराज होकर के कोई इस्लाम से निकल जाता है? तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, कोई भी आदमी ईमान के बाद मुर्तद होके जाता वाता नहीं है। जो भी ईमान लाया वो उनका दीवाना बन गया, फिर ईमान छोड़ने का वो नाम लेता नहीं है। सख्ततन लहू का मतलब किया, दीन के अंदर अगर कोई सख्ती पेश आई हो, उसकी वजह से कोई मुर्तद हुआ हो ऐसा नहीं हुआ, किसी और वजह से। अगर कोई आदमी ईमान से निकल गया हो, मसलन कोई उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, कोई लालच लेकर आया था और वो लालच पूरी नहीं हुई, या कोई और जाती मामला पेश आया और वो नऊज़ु बिल्लाह मुर्तद हो गया, जैसे अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला बिन जहश का वाकया हुआ था, तो का वो अलग चीज है। लेकिन दीन से और दीन के अहकाम से नाराज होकर और उन सख्तियों को बर्दाश्त न करके मुर्तद हुआ हो ऐसा नहीं बना। फिर सवाल किया हिरकल ने कि अबू सुफियान, क्या तुम्हारी उनसे जंग होती है, किताल होता है, तुमने आज तक कोई उनसे किताल किया? अबू सुफियान ने कहा हाँ, हमारा उनसे जंग का लड़ाई का मामला रहा है, रहता है जारी सारी। तो फिर हिरकल पूछ रहा है फकैफ कान कितालुकुम इय्याहु, जंग का नतीजा क्या रहता है उनके साथ जो जंग होती है, उसका क्या रिजल्ट आता है जंग के नतीजे के अंदर? तो मैंने जवाब के अंदर यूं कहा अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजालन। सिजाल कहते हैं कुएं की डोलों को, सिजिल सिजाल कुएं पर रखी हुई डोल। अब जो डोले कुएं पर होती है उसका क्या हाल होता है, जो पहले पहुंच गया वो हाथ में लेगा, वो उससे पानी निकालेगा, वो उसको इस्तेमाल करेगा और दूसरा आदमी इतनी देर तक महरूम रहेगा। आइंदा कल कोई दूसरा जल्दी पहुंच गया, वो अपने हाथ के अंदर डोल ले लेगा, तो दूसरे लोग लाइन में इंतजार में रहेंगे। गोया कि उसमें बारी बारी रहती है, बयक वक्त मुतअद्दद आदमी उस डोल को इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अबू सुफियान के कहने का खुलासा किया था, जंग के नताइज कभी उनकी तरफ में होते हैं, कभी हमारी तरफ होते हैं। इसने बदर और उहुद की तरफ इशारा कर दिया कि बदर के अंदर वो लोग फातेह बन गए थे, उहुद के अंदर हमारा हाथ ऊपर रहा। ये उसने जवाब दिया अबू सुफियान ने कि जंग हमारे और उनके दरमियान के अंदर डोलों की तरह है, डोल कभी कोई भरता है दूसरा खाली, कभी दूसरा भरता है पहला खाली। फिर क्या कहा, युसीबु मिन्ना व नुसीबु मिन्हु, कभी हमारी तरफ से वो भुगतते हैं और कभी हम उनकी तरफ से भुगतते हैं, यानी कभी उनकी तरफ से सख्तियां और सजाएं हमको भुगतनी पड़ती है, कभी उनको हमारी तरफ से भुगतना पड़ता है। बदर में हमारे 70 मरे, 70 कैदी हुए, उहुद में उनके 70 शहीद हुए, ये चलता रहता है हमारे और उनके दरमियान के अंदर ऐसा मामला। इस तरह का नारा है ना अबू सुफियान ने गज़वे उहुद के खात्मे पर भी लगवाया था। जंग जब उहुद की खत्म हुई तो पहले तो अबू सुफियान ने नारा लगवाया उलू हुबुल का, हुबुल देवता की जय करके नारा लगवाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सहाबा को कहा कि तुम लगाओ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। उन्होंने कहा था लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास हमारे उज्जा देव है, तुम्हारे पास नहीं है। हुजूर ने कहा जवाब में कहो लना मौलाना वला मौला लकुम। फिर जाते जाते अबू सुफियान ने नारा लगाया था उलू हुबुल, हुबुल की जय हो करके। उस मौके पर कहा था वल हर्बु सिजाल, कि जंग तो जो है कुएं की डोल की तरह उसके नताइज पलटते रहते हैं। बदर में तुम्हारा हाथ भारी रहा था, अभी हम लोग कुछ जो है हाथ भारी करके जा रहे हैं, इस तरीके का उसने वहां भी नारा लगाया था। फिर वो सवाल पूछता है हिरकल, क्या सुलह के बाद कोई अहद शिकनी भी होती है या गदीरु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुलह के बाद अहद शिकनी भी कुछ होती है? कुलतुला, पहले तभी सुफियान ने कहा कि उनकी तरफ से कोई ओहद शिकनी होती नहीं है, लेकिन इस जवाब को उसने लापर इक्तिफा नहीं किया, जरा लंबा करके मौका पाकर हुजूर के खिलाफ एक बात बोल डाली। यही एक मौका था جہاں اس کو سچائی کے اپنے فرضی دائرے میں رہ کر کے اپنی سچائی کے فرضی دائرے میں رہ کر کے حضور کے خلاف بولنے کا کچھ موقع مل گیا. کیسے موقع ملا؟ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ, اس وقت ہم ان کے ساتھ صلح کی مدت میں چل رہے ہیں, چونکہ صلح حدیبیہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا. پھر کیا کہا؟ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا, ہم کو یہ معلوم نہیں کہ وہ صلح میں کیا کریں گے, یعنی صلح آئندہ نبھائیں گے کہ نہیں نبھائیں گے, ہم کو یہ معلوم نہیں. بس یہ ہے شوشہ چھوڑ دیا کہ ہماری اور ان کے درمیان میں جنگ بندی کی صلح ہوئی ہے, لیکن اب آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح نبھائیں گے, صلح توڑ دیں گے, عہد شکنی کریں گے, اس کا ہمیں کوئی پتہ آتا نہیں ہے. دیکھو کسی کے بارے میں اس طرح مذبذب بات کرے نا تو اس میں لوگ عام متن منفی پہلو نکالتے ہیں کہ بھئی یہ طالب علم کا کیسا, کہ ایسے تو ٹھیک ہے کہ کچھ کہواوے نہیں اس کے بارے میں, تو لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک والا پہلو نہیں دیکھتے. کون سا دیکھتے ہیں؟ وہ کچھ کہواوے نہیں وہ پہلو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. تو یہاں ابو سفیان نے ایسی بات کہی جس کا نتیجہ کیا تھا, وہ پہلو یہ ثانی والا کہ وہ ان کا کچھ کہواوے نہیں, وہ عہد شکنی کر بھی ڈالے, یہ کہہ کر کے اس نے تھوڑا سا موقع پا کے شوشہ چھوڑ دیا. پھر ابو سفیان خود کہتے بھی ہے کیا, قال والله ما امکننی من کلمت ادخل فیها شیئا غیر ہذی, اللہ پاک کی قسم مجھے کوئی بات نے موقع نہیں دیا کہ میں داخل کروں کوئی چیز سوائے اس کلمے کے, یعنی نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے کا مجھے کوئی چانس ملا ولا نہیں, بس اسی موقع کے اوپر مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا. چونکہ یہ ایسا جواب تھا کہ ظاہر ہے کہ پیچھے سے ساتھی لوگ تکذیب بھی نہیں کر سکتے کہ آئندہ نبی عہد نبھائیں گے کہ نہیں نبھائیں گے, اس کی تو کون گارنٹی لے ہوئے پیچھے سے, اسی لیے اس موقع کے اوپر اس نے تھوڑا سا شوشہ چھوڑ دیا. حالانکہ نتیجہ کیا ہوا, سب سے پہلے مکہ والوں نے عہد شکنی کی اور اسی کے نتیجے میں غزوہ فتح مکہ پیش آیا, وہ نبھا نہیں سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو برابر نبھاتے رہے. پھر آگے سوال مزید کیا کہ فہل قال هذا القول احد قبله, اس طرح نبوت کی بات رسالت کی بات ان سے پہلے کسی نے کہی ہے, یعنی تمہارے علاقے میں ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قلت لا, کہ نہیں کسی نے ہمارے عربوں کے علاقے میں آج تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, یہی انہی نے دعویٰ کیا, یعنی طویل عرصے میں بہت پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے لیکن ابھی قرب و جوار کی ماضی کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ سارے سوال جواب ابو سفیان کے ساتھ ہرک لکے پورے ہو گئے. جب سوال پورے ہوئے تو پھر ہر ہر جواب پر ہرکل نے اپنا تبصرہ سنایا اور تمام کے تمام ابو سفیان کے جواب سے حضور کی نبوت کو ثابت کیا کہ دیکھ تو نے یہ جواب دیا, تو نے یہ جواب دیا, اس سے ان کی نبوت کی صداقت ثابت ہوئی. پچھلے انبیاء کی سیرت اور احوال کی روشنی میں پچھلے انبیاء کے پر نازل ہونے والی کتابوں کی روشنی کے اندر. جی
قال ايزيدون من قصر قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سقطة له قال قلت لا قال فهل قاتلتموهم قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قال قلت يكون الحرب بيننا وبينهم
تكون
الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يقدر قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها قال والله ما أمكنني من كلمة ندخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبله قلت لا ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبي فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعض في أحساب قومها وسألتك عن
پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ کل ہو, کہو ابو سفیان کو کہ میں نے تم سے اس مدعی نبوت کے حسب کے بارے میں پوچھا कि उनका नसब खानदान तुम्हारे अंदर कैसा है, तो तुमने मुझको जवाब में ये कहा कि वो बड़े अच्छे खानदान के हैं, इसीलिए कि हुजूर के खानदान को अबू सुफियान कैसे रद्द करे कि उनका खानदान अच्छा नहीं है। रद्द करने जावे तो वो बात अबू सुफियान पर ही लौट के आवे, क्योंकि वो भी कुरेशी है ऊपर जाकर के। इसी तरीके तो हिरकल ने अपना तबसेरा सुनाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के अच्छे खानदान ही के अंदर मबऊस किए जाते हैं। का मेरे पास जो इल्म है तारीख आलम का, उसकी रोशनी के अंदर मैं कह रहा हूं कि पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने अपनी कौम में सबसे अच्छे खानदान में भेजे जाते हैं, इसीलिए ये इनके सच्चे नबी होने की पहली दलील हो गई। जी
वसअलतुका हल काना फी आबाई मलिकुन फज़अमत अल्ला फकुलतु लौ काना मिन आबाई मलिकुन कुलतु रजुलुन यतलुमु मुल्क आबाई।
हां दूसरा का मैंने तुमसे सवाल किया उनके आबा और अजदाद में कोई बादशाह गुजरे, तुमने कहा नहीं कोई बादशाह नहीं गुजरे, तो मैंने कहा कि अगर जवाब में हां होती कि कोई बादशाह गुजरा, कुल तो फिर मैं उसके मैंने दिल में यूं कहा था, अब जबान से कह रहा हूं कि ये आदमी आबाओ अजदाद की हुकूमत का तालिब है, यानी इसके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह गुजरा होता तो फिर मैं यूं कहता तुमको कि इनके बाप दादाओं में हुकूमत थी, तो अब ये जो है नबुव्वत के नाम पर हुकूमत का तालिब आदमी है। लेकिन जब तुमने कहा कि इनके बाप दादाओं में कोई हुकूमत और बादशाह गुजरा ही नहीं है, तो फिर नबुव्वत के नाम के ऊपर हुकूमत का कोई इनका चक्कर नहीं है। यही बात जो है मिस्र के फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे भी कही थी, अलैसली मुल्क मिस्र वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून अम अना खैरुम मिन हादा अल्लज़ी हुवा महीन। तो का अगर इनकी ये खानदान में कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं जरूर यूं कहता कि ये नबुवत का नाम लेकर बादशाहत के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और जादूगर लोग जब मुकाबले पर थे तब भी फिरौन ने यही बात कही थी ना कि क्या है आयत कि तुमने सब ने आपस के अंदर मशवरा किया और अपने बड़े उस्ताद को भेजा और तुम्हारा मकसद है मिस्र की हुकूमत के ऊपर कब्जा करना। युरीदानी उख्रिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा वयज़हाबा बितरीक मुसला। तो ये तो जो है फिरौनियों की हुकूमत खत्म करके अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं। तो जो कुर्सी परस्त लोग होते हैं उनको हर चीज में कुर्सी नजर आती है, इनका मिजाज ही ऐसा सड़ियल बन जाता है, इसीलिए फिरौन ने जवाब के अंदर ये बात कही। जी हाँ, और हिरकल ने कहा अबू सुफियान मैंने तुमसे पूछा था कि उनकी इत्तिबा करने वाले कौन लोग हैं, क्या दुनियावी एतबार से कमजोर या दुनियावी एतबार से बड़े लोग, तो आपने कहा कि नहीं, जो कमजोर किस्म के लोग हैं जो वो ही उनके ऊपर ईमान ला रहे हैं। तो हिरकल ने जवाब में कहा वहुम अतबाउर रुसुल पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुत्तबीइन भी ऐसे ही होते थे कि आमतन जो समाज में दुनिया में कमजोर समझे जाते हैं वही सबसे पहले नबियों की नबुवत पर ईमान लाते हैं, है ना। हुम अराज़िलुना बादियर राय, पढ़ो ऊपर से आयत हम अराज़िलुना, यानी इनकी नबुवत पर ईमान लाने वाले सब पसमानदा लोग हैं हमारे अंदर से, سرسری نظر سے اگر ہم فیصلہ کریں تو قوم کے اندر جو بالکل بیکورڈ بی سی پچھات ورگ کے لوگ ہیں وہ سب اس نبی کی نبوت پر ایمان لا رہے. یہ تو زمانے قدیم سے یہ سلسلہ ہے ہرقل نے کہا. دیکھو ہر چیز کہا کہ ان کی ہر چیز پچھلے نبیوں سے بالکل ملتی جلتی ہے. پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی یہی رہا کہ قوم کے اندر دنیاوی اعتبار سے کمزور لوگ نبی پر سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں, اور مالداروں کو مال کا گھمنڈ ایمان لانے میں دیر کرواتا ہے. جی
وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَأَرَدْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ.
کہا ہیر ابو سفیان میں نے تم کو پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں, کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگی. تو کہا میں سمجھ گیا کہ جو آدمی لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑ دیوے پھر وہ آگے چل کر اللہ پر جھوٹ بولے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو آدمی کبھی لوگوں کے لیے جھوٹ نہیں بولا, لوگوں کے خاطر جھوٹ چھوڑ دیا, ہمیشہ سچ بولا, تو کیا وہ آدمی اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر جھوٹ بولنا تھا تو دنیاوی معاملے میں بولتا, دنیا کمانے میں جھوٹ بولتا, دنیا کے مقاصد پورے کرنے کے لیے جھوٹ بولتا. جب وہاں جھوٹ نہیں بولتا تو پھر اس آدمی کو اللہ پر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت رہتی؟ معلوم ہے یہ آدمی سچے نبی ہے. جی
وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَن دِينِهِ بَعْدَ أَن يَكُونَ فِيهِ سَخْطَةً لَّهُ فَزَعَمْتَ أَن لَّا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا قَالَ طَبَشَ شَطُّ الْقُلُوبِ.
ابو سفیان میں نے تم کو یہ پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین سے مرتد ہو گیا دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر؟ تم نے کہا کہ نہیں, کوئی بھی ان کے دین سے نکلتا نہیں ہے. تو ہرقل نے کہا ایمان کا حال یہی ہے کہ جب اس کی حلاوت, بشاشتن کا ایک ترجمہ حلاوت, دوسرا ترجمہ لذت, تیسرا ترجمہ انشراح, کہ جب اس کی حلاوت لذت انشراح دل کے اندر خلط ہو جاتی ہے, یعنی دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے, دل میں پیوست ہو جاتی ہے, وہ کبھی ایمان چھوڑ کے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے ایمان کی لذت, حلاوت اور انشراح کا حال, کہ ایک مرتبہ جب دل کے اندر پیوست ہو جائے تو پھر وہ کبھی نکلے گی نہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, اس کو کہا جاتا ہے. اسی لیے دیکھو جو آدمی مرتد بنے گا نا تو یوں سمجھنے کا کہ نعوذ باللہ اس کے دل کے اندر ایمان پیوست ہی نہیں ہوا ہے, وہ باہر ہی تھا نا, باہر سے ہی باہر چلا گیا ہے. باقی جو ایمان دل میں اتر جاوے, دل میں راسخ ہو جاوے, پھر وہاں سے باہر نکلنے کا نام لیتا نہیں ہے. یہ جواب دیا. جی
وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ.
اور میں نے پوچھا ابو سفیان کیا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا یہ کہ کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ نہیں, وہ تو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو ہرقل نے کہا بس ایمان کا حال یہی ہے, بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا, یہاں تک کہ تکمیل کو پہنچے گا. حتی یتم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کا تمامیت کو پہنچ کے رہے گا وہاں تک, یہ دھیرے 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 آہستہ بڑھتا ہی رہے گا. جی
وسألتک هل قاتلتموہم فزعمت انکم قاتلتموہم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة
تبتلى
وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة.
ہاں ابو سفیان میں نے تم کو پوچھا کہ کیا تمہاری ان سے جنگ ہوتی ہے؟ تو تم نے کہا کہ ہاں تم ان سے لڑتے ہو, جنگ ہوتی ہے. تو کہا لڑائی تمہارے درمیان کے اندر باری باری والی رہتی ہے, کبھی تم ان سے فائدہ پا لیتے ہو کبھی, اور کبھی وہ تم سے فائدہ پا لیتے ہیں کبھی تم ان سے فائدہ پا لیتے ہو. یہی حال ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تبتلا, یعنی ان کا امتحان لیا جاتا ہے. کہ کبھی کبھی شکست اور دشمنوں کے غلبے کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ عارضی شکست، عارضی مغلوبیت، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لہذا ایمان والوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. عارضی شکست ہو، عارضی مغلوبیت ہو، اس میں امتحان ہے باری تعالیٰ کی طرف سے. اسے تو آگے کہا، پھر انجام کار فتح اور نصرت انہی کو ہوتی ہے. العاقبہ کے معنی انجام، کہ شروع میں تو اللہ ان کو آزما دے، پھر انجام کار فتح اور نصرت نبیوں کو ہوا کرتی ہے. اسی لیے بات کے جتنے بھی غزوات ہوئے دیکھ لو، تمام غزوات کے اندر مسلمانوں کا ہاتھ اوپر رہا، انجام کار نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے. جی اور میں نے آپ کو پوچھا تھا ابو سفیان کہ کیا وہ خیانت کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، تو تم نے کہا کہ نہیں وہ عہد شکنی نہیں کرتے. یہی حال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے کہ وہ کبھی عہد شکنی نہیں کرتے، بلکہ جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. جی
وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان هذا القول أحد، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل اهتم بقول قيل قبله.
ہاں کہتے ہیں کہ ہیر ابو سفیان، میں نے تم کو یہ پوچھا کہ یہ نبی کی ربوت والی بات تمہارے اندر کسی نے ان سے پہلے کہی تھی، کسی نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے کہا نہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا. تو ہرقل کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات کسی نے پہلے کہی ہوتی تو میں یوں کہتا کہ رجلن، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی ہیں، اتم پیروی کر رہے ہیں اپنے سے پہلے کہی جانے والی بات کی. یعنی اگر تمہارے علاقے میں کوئی پرانا مدعی نبوت ہوتا تو میں یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نقالی کر رہے ہیں، کسی نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اب یہ ان کو دیکھا دیکھی یہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس لیے کہ نقالوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کہا یہ نقالی کرتے ہو، ایسا میں جواب میں کہتا، لیکن یہاں تو کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے نقالی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمام جوابوں پر تبصرہ ہو گیا. ان تمام جوابوں کا خلاصہ کیا کہ ہرقل بادشاہ نے یوں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے جتنی باتیں بتلائی، یہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح اور سیرتوں کی روشنی میں یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. جب سارے سوال جواب اور تبصرہ ہو گیا تو آخر میں ہرقل نے ایک نیا سوال کیا اپنی طرف سے، جس کا پچھلے سوالوں سے کوئی تعلق نہیں. جی
قال ثم قال بما يأمركم قلنا يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف قال إنكما تقولوا حقا فإنه نبي حق.
ہاں کہہ رہے ہیں ابو ہرقل بادشاہ کہ بتلاؤ نبی تم کو کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھلاتے ہیں، نبی کی تعلیم کا خلاصہ پیش کرو. اب دیکھو دنیا کی سپر پاور طاقت قیصر روم اور اس کا بادشاہ ہرقل، اس کے سامنے ایک دشمن، اس وقت تو ابو سفیان دشمن تھے حضور کے، وہ حضور کی لائی ہوئی شریعت کی تعلیم کا کیا خلاصہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا کہا؟ بما یأمرکم، کن چیزوں کا وہ حکم دیتے؟ قلنا، ہم نے کہا، یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، وہ ہم کو نماز کا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں. یہ ہو گئے کل تعلیمات نبوت کا نچوڑ، خلاصہ. معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بنیادی اور اہم ترین تعلیم ہے. نماز کا اہتمام کرو، تمام بدنی عبادت آ گئی، زکوٰۃ دو، تمام مالی عبادت آ گئی، صلہ رحمی کرو، تمام معاشرتی حقوق آ گئے، اور عفت اور پاک دامنی، حیا شرم کے تمام شعبے اس میں شامل ہو گئے. دیکھو یہ کٹر دشمن ابو سفیان وہ حضور کی تعلیم کا یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کو سکھلا رہے ہیں. تو ہرقل نے آخر میں کیا تبصرہ کیا, ان یقول ما تقول حقا فانه نبی. دیکھو ان ان سے جواب دے گا, اگر جو بات تم کہہ رہے ہو حق ہے تو سمجھو کہ وہ نبی ہے. تم نے جو باتیں مجھے بتلائی وہ تمام باتیں صحیح ہے تو سمجھو کہ وہ نبی ہے, برحق ہے, وہ اللہ کے سچے نبی ہے. کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ بڑا جیوتش بھی تھا, ستاروں کا علم رکھتا تھا وہ, ستاروں کی چال کا. تو اس نے اسی رات کے اندر ستاروں کی گردش چال دیکھ کر کے اپنے درباریوں کو ایک سوال کیا تھا کہ کیا ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ پیدا ہو گیا, اور پھر یہ پوچھا کہ بھئی عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں. دونوں چیز کا نتیجہ کہ عربوں کے اندر بادشاہ یعنی آخری نبی پیدا ہو گئے. کہ آج رات جو میں نے ستاروں کی چال کو دیکھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا, چونکہ عرب لوگ ختنہ کرتے تھے تو کہا ختنہ کرنے والوں کے اندر بڑے کا یعنی آخری نبی کی پیدائش ہو چکی, کہ اس کو اس کا علم ہو ہی چکا تھا, اور قدرتی طور پر حضور کا خط مبارک بھی پہنچا, اور اسی وقت پر جو ہے ابو سفیان نے یہ ساری تفصیلات بھی بتلا دی, یہ سب چیزیں جمع ہو گئی. اسی لیے ہرقل نے کہا کہ وہ یقیناً اللہ کے آخری نبی ہے. پھر کیا کہہ رہے ہیں ہرقل جی, ہاں یعنی مجھے معلوم تھا کہ آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں, آخری نبی ظاہر ہونے والے مجھے معلوم تھا پچھلی آسمانی کتابوں کی روشنی میں, لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تم عربوں میں وہ آئیں گے, یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم عربوں میں آئیں گے. اس لیے کہ بنی اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق, تو کہا حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سینکڑوں بنی اسرائیل کے نبی آئے, تو میرا تو اندازہ یہ تھا کہ آخری نبی بھی اسی خاندان میں آئیں گے. یہ بنو اسماعیل میں اور عربوں میں چلے گئے, کہا یہ مجھے خیال نہیں تھا, یہ کہا اس نے. تو کہا طویل عرصے کی نبوت اب ایک دم خاندان بدل کے دوسرے خاندان میں چلی گئی, اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا. یہ ہرقل نے اس موقع کے اوپر کہا جی. دیکھو بعض شرح نے ایک عجیب بات نقل کی ہے کہ وہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر ایک کمرے میں لے گیا جہاں بہت ساری تصویریں بنی ہوئی تھی, اور سب تصویریں بتا بتا کے پوچھ رہا ہے کہ وہ تمہارے نبی ایسے ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں. ہر ایک کے اوپر حضرت دہیہ منع کرتے رہے, منع کرتے رہے, منع کرتے رہے. پھر جب حضور کی تصویر پر کہا بس یہی, تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کی روشنی کے اندر کوئی تصویر بھی بنا کر کے رکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی کے بال ایسے ہوں گے, شکل صورت ایسی ہوگی, اور اس زمانے کے اندر کیمرے تو تھے نہیں, ہاتھ سے تصویر بنتی تھی, اور ہاتھ سے جو ماہر مصور ہوتے تھے وہ ہو بہو تصویر بنانے کے اوپر جو ہے ان کو قابلیت ہوا کرتی تھی. تو پچھلے انبیاء تو گزر گئے اسی لیے ان کی تصویر سازی تو آسان تھی, لیکن حضور کی تصویر کیسے بنی ہوگی؟ پچھلی آسمانی کتابوں میں آئے ہوئے آپ کے احوال کی روشنی کے اندر. تو وہ ساری نقشے بتلا کر کے وہاں پہنچ کے حضرت دے بالکل ایسے ہی ہمارے نبی, تصدیق مزید ہو گئی اس کے ذریعے سے. ولو انی عالم انی اخلص الیہ لاحببت لقاءہ, اگر میں جانتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور ان کی ملاقات کو پسند کروں گا. یعنی اگر میں یہ جان لوں کہ میں اس نبی تک پہنچ سکتا ہوں تو مجھے ان کی ملاقات کی بہت چاہت ہے کہ میں جاؤں اور اس نبی کی ملاقات کروں, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میں پہنچ سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا اس نبی تک. کہتے ہیں کہ حضور کا خط مبارک پڑا, چوما سر پہ رکھا, بہت اکرام سے پیش آیا یہ, تو نامہ مبارک کے ساتھ اکرام کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے خاندان کے اندر حکومت لمبے زمانے تک باقی رہی. کہاں تک باقی رکھی؟ جہاں تک سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطنیہ فتح کیا اور قیصروں کی حکومت ختم دی, وہاں تک طویل کئی صدیوں تک قیصر روم کی حکومت دنیا میں باقی رہی. یہ حضور کے خط مبارک کا اکرام کرنے کی برکت. جبکہ کسرائے فارس نے حضور کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا, چیرے چیرے کر دیے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ اس نے میرے خط کی گستاخی کی تو پیچھے روایت گزر گئی, اے اللہ آپ اس کی حکومت کو اس طرح چیر دیجئے جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا. اور ایسا ہی ہوا کہ کسرا بادشاہ ہمیشہ کے لیے خلافت راشدہ ہی کے اندر, حضرت عمر کے زمانے ہی کے اندر کسرا کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا بہت جلدی, جبکہ قیصر روم کی حکومت صدیوں تک باقی رہی. اور عثمانی ترکوں کے بادشاہ سلطان محمد فاتح کے مبارک ہاتھ کے اوپر قسطنطنیہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی جو پیچھے حدیث گزری کتاب الفتن میں, لتفتحن القسطنطنیہ. وہ بہت بعد میں یہ خط مبارک کے ادب کی برکت. پھر کیا ہوا کہ اس نے جو ہے نا پورے اپنے تمام وزراء کو بلایا, اراکین پارلیمنٹ کو جمع کیا ہرقل بادشاہ نے, بڑے بڑے وزراء اور لشکر کے ذمہ دار سب کو اکٹھا کیا اور پھر ایوان حکومت کے دروازے بند کروائے اس نے. اور بند کروانے کے بعد جو ہے ہرقل نے سب کو وہ خط دکھایا اور پوری بات سنائی جو ابو سفیان کے ساتھ ہوئی اور اعلان کیا کہ دیکھو جس آخری نبی کی بشارت ہم آسمانی کتابوں میں پاتے ہیں وہ یہی نبی ہے, سب ان کی نبوت کو مان لو, اس میں بڑی بھلائی ہے بڑی خیر ہے. بس جب یہ جملہ سنا تو اس کے وزراء اور اس کے لشکر کے کمانڈر لوگ سب نے بغاوت کا شور مچایا اور بغاوت کا شور مچا کے سب بھاگے, لیکن دروازے تو اس نے پہلے سے بند کروائے دیے تھے بڑی چالاکی سے. تو کہا آؤ 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 آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اصل وہ لوگ کیا جو ہے رسپانس دیتے ہیں اس پر ان کے تاثرات کیا ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا. تو بادشاہ تھا اس لیے بات فوراً بدل لی, کہنے لگا کہ وہ تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم عیسائیت پر مضبوط ہو کے ڈگمگائے ہوئے ہو, اس لیے میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے یہ کیا تھا, ورنہ حقیقت بات یہ کہ اس کو ایمان کا یقین ہو گیا تھا, حضور کی نبوت کا یقین اس کو ہو گیا تھا. لیکن اس نے بات کیسے پلٹ ڈالی کہ دیکھا کہ ابھی اب یہ سب لوگ راضی ہو جاتے اور اس کی طرف داری میں واٹ دے دیتے تو پھر یہ ایمان کا اعلان کر دیتا, لیکن دیکھا کہ تو سب گدار ہو کر کے شور مچاتے ہوئے بھاگے. تو کہا نہیں نہیں آ جاؤ آ جاؤ پھر کرسیوں پر بیٹھ جاؤ, یہ تو میں تمہارا امتحان لینے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا کہ تم پکے عیسائی ہو کہ ڈگمگائے ہوئے ہو, ورنہ میں بھی اسی پر ہوں. یہ کہہ کر کہ اس نے بغاوت کو فوری طور پر ٹھنڈا کر دیا, ٹھنڈا پانی پلا دیا سب کو اسی وقت کے اوپر. اسی لیے بعض حضرات ہرقل کے ایمان کے قائل ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہرقل ایمان لایا نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو ہرقل نے حضور کے نام کے اوپر خط بھی لکھ کر کے بھیجا تھا, انی مسلمن انی مسلمن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ, وہ عیسائیت ہی کے اوپر قائم ہے. بہرحال جو ہے ہرقل کے سامنے تمام کی تمام نشانیاں ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی محض حکومت کے خاطر اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا, اس لیے کہ اگر وہ حکومت اسلام قبول کر لیتا تو بغاوت ہو جاتی اور اس کو منصب سے ہٹا کر کے دوسرے کو بادشاہ بنا دیا جاتا, اس لیے محض منصب کے خاطر اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا حکومت کو بچانے کے لیے. پھر کیا کہا اس نے, ولو کنت عندہ, اگر جو میں نبی کے پاس ہوتا تو نبی کے دونوں قدم دھوتا یعنی خدمت کرتا, اور پھر اس نے ایک عجیب پیشین گوئی کی. ظاہر ہے کہ وہ کیا پیشین گوئی کرتا, پچھلی آسمانی کتابوں کی روشنی میں کہا. کیا کہا؟ کہ ان کی حکومت ضرور پہنچے گی میرے دونوں قدم کے نیچے تک. یعنی اس وقت میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں فلسطین میں, ملک شام میں, یہاں تک اس نبی کی حکومت پہنچ کر کے رہے گی. یہ پچھلی آسمانی کتاب کی روشنی میں کہہ رہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک منگوایا اور اس نے بڑے ادب اور اکرام کے ساتھ اس نے پڑھا. اس حدیث سے نتیجے کے طور پر بعض حضرات نے یہ نکالا کہ علم اور ہوشیاری انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. ہرقل کے پاس علم کی کیا کمی تھی, ہوشیاری کی کیا کمی تھی, پچھلی آسمانی کتابوں کا اور پچھلی تاریخ عالم کا کیا کم علم تھا, لیکن وہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوا. توفیق الہی اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی یہ ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور دنیا کی محبت, اقتدار کی حوث, یہ حق کے راستے سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اقتدار, عہدہ اور جو ہے دنیا کی محبت, یہ سچی بات قبول کرنے سے انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. چلو.
ولو انی اعلم انی اخلص الیہ قال لا احببت لقاہ ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیہ ولا یبلغن منکوما تحت قدمیہ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأه متفق علیہ وقد سبق تمام الحدیث فی کتاب فی باب الکتاب الی الکفار باب فی المعراج.
معراج کے بیان کے اندر یہ باب ہے. عروج سے یہ لفظ مشتق ہے جس کا ایک معنی آتا ہے چڑھنے کے, دوسرا معنی آتا ہے اوپر جانے کے, اور سیڑھی اور دادر کو بھی معراج کہا جاتا ہے لغوی معنی کے اعتبار سے. اور اس سفر کو معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیڑھی کے ذریعے سے ہوا, اس لیے اس کا نام جو ہے معراج رکھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اسی سیڑھی سے فرشتے اوپر نیچے آتے جاتے ہیں, ملک الموت بھی اسی سیڑھی سے آتے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر اسی سیڑھی کے ذریعے تشریف لے گئے, اس لیے اس کا نام معراج ہو گیا. بعض حضرات نے ایک باریک فرق بیان کیا, اسرا اور معراج. قرآن میں آیا سبحان الذی اسرا. اسرا, اسرا کس کو کہتے ہیں؟ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا, رات میں سفر کرنا.